بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 نومبر 2006 مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں قرآن کا پیغام پوری انسانیت کے نام کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على فضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ابھی سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی ہیں. ان آیات میں اصل میں قرآن کا پیغام ہے پوری انسانیت کے نام، اس کا خلاصہ ہے. اس بات کی وضاحت کیوں محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ قرآن کا پیغام پوری نوع انسانی کے نام کیا ہے؟ اس کا خیال مجھے اس اعتبار سے آیا کہ ابھی 3 ہفتے ہوئے ہیں ماہ رمضان المبارک کو مکمل ہوئے. ماہ رمضان میں اللہ کے فضل سے ہم میں سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس نے نماز تراویح کے ساتھ پورا قرآن سنا. اسے یہ سعادت حاصل ہوئی انہیں کہ الفاتحہ سے لے کر اور سورہ ناس تک پورا قرآن انہوں نے، جو الہدا ہے، جو ہدى للناس ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے بندوں کے نام، خالق کا پیغام مخلوق کے نام، جسے اقبال کہتے ہیں کہ نو انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، نو انسانی کے نام اللہ کا آخری اور کامل پیغام، کن کے ذریعے عطا ہوا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہ ہم نے شروع سے آخر تک سن لیا، لیکن وہ پیغام، وہ میسج، اس میں سے ہمیں کوئی حصہ نہیں ملا، اس لیے کہ زبان کی مغایرت. سارا سن لیا، ثواب حاصل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ سننا بھی باعث خیر و برکت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن یہ قرآن اصلاً کیا ہے؟ اللہ کا پیغام. اس پیغام میں سے ہمیں کیا حصہ ملا؟ وہ میسج ہم تک کنوے ہوا یا نہیں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے المیہ ہم مسلمانوں کا اس وقت. میں پھر عرض کروں گا کہ اس میں میں نفی نہیں کر رہا کہ اس طرح بغیر سمجھے قرآن پڑھنا یا سننا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا یقیناً اپنا فائدہ ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا کلام سن رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی کا کلام ہے، سمجھ میں نہیں بھی آ رہا لیکن ہم کھڑے ہو کر بہت دبانہ سن رہے ہیں، اجر و ثواب کہیں نہیں گیا. لیکن اس پیغام جو اللہ نے بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا بڑا مظہر ہے، وہ ہدایت، وہ ہمارے سامنے تو نہیں آئی. چنانچہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے کہ یہ میسج ہے کیا، یہ پیغام ہے کیا. پورا قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے یہ میں بات آگے کروں گا، لیکن یہ ہے اس لیے کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ اپنے لیے فکری، علمی اور عملی رہنمائی کا تعین از خود کر سکے. اس کے لیے اسے بھیک مانگنے پر مجبور ہے اللہ سے. موٹی موٹی باتیں تو اس کا کچھ ضمیر بتا دیتا ہے، لیکن ایک نظام کیسا ہوگا، حقوق و فرائض کا توازن کیسے ہوگا جس سے معاشرے میں امن بھی قائم ہو، کسی کا حق غصب بھی نہ ہو، آزادی بھی برقرار رہے، لیکن وہ مادر پدر آزادی بھی نہ بن جائے کہ پھر جو کچھ ہو رہا ہے آزادی کے نام پر مغرب میں. معیشت کے میدان میں کون کون سی چیزیں ہیں جو استحصال کا ذریعہ ہیں، کون کون سے افعال ہیں جو انسان کی روح کو آلودہ کرنے کا باعث بنتے ہیں، اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے، پورا نظام. پھر یہ کہ اللہ کو پوجنے کا ایک جذبہ ہے اندر، کیسے پوجوں؟ عشرہ مبشرہ میں شریک ایک صحابی ہے، ان کا نام زیادہ معروف تو نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے مقام کو آپ دیکھیے، عشرہ مبشرہ میں سے، ابتدائی مکی دور میں ایمان لانے والوں میں سے، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. وہ خود بھی بڑے نیک فطرت انسان تھے، تبھی ابتدائی میں ایمان لے آئے. ان کے والد زید انتقال ہو چکا تھا، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا. ان زید کے بارے میں روایات میں آتا ہے، موحد قابل تھے، وہ معاشرہ کے جہاں پر بت تراشی اور بتوں کی بندگی، وہی سب کچھ تھا ان کا، اڑنا بچھونا، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے، وہ پورا جو عرب ہے ان کے وہ بت ان کے یرغمالی تھے، اور اسی پر ان کی جو ہے معیشت کا دار و مدار بھی تھا. یہ بت فروشی ان کا عقیدہ بھی تھا، ان کی بت پرستی جو ہے عقیدہ بھی تھا، دین بھی تھا، مذہب بھی تھا، معیشت کا بھی انحصار اس پر تھا، اسی کی وجہ سے پورے عرب میں ان کو سیادت حاصل تھی. لیکن اس کے باوجود اسی معاشرے میں ایسی سعید روحیں بھی موجود تھیں، کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، وہی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی نہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے پردے پکڑ کر دعا کرتے تھے، پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، نہیں معلوم کیسے پوجوں. یہ اصل میں سورہ فاتحہ جو شروع میں آئی ہے قرآن مجید کے، یہ اسی قسم کی سعید روحوں کے جذبات کی خوبصورت ترین ترجمانی ہے. پروردگار پہچان لیا تو ہے، ایک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ بھی دل گواہی دیتا ہے کہ مکافات عمل ہونا ہے، بدلہ ہوگا، کوئی دن آئے گا جزا و سزا کا، اس دن کا مالک و مختار بھی تو ہی ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. لیکن آگے دعا کیا، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہچان لیا بندگی تیری ہی کریں گے، مانگیں گے بھی تجھ سے، لیکن پروردگار سیدھا راستہ، اس کی رہنمائی دے ہمیں. یہ ہے کہ جو انسان کے اندر ایک طلب ہے، اور وہ رہنمائی انسان خود اپنے حواس سے، اپنی عقل سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اس اصل رہنمائی کو، کامل رہنمائی کو. لہذا اس کے لیے آسمانی ہدایت چاہیے اللہ کی طرف سے. یہ بات پہلے بھی سورۃ تغابن کے درس میں آئی ہے، میں نے ابتداءً عرض کی تھی کہ انسان کا معاملہ اس دنیا میں کیسے ہی ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے، اس میں اچھی ترجمانی ہو جاتی ہے سارے مضمون کی. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. ایک شخص پیدا ہوتا ہے، شعور کی آنکھ کھولتا ہے، ایک دنیا کا ایک میلہ ہے، رواں دواں ہے. میری اصل ابتدا ہے کیا، کہاں سے آیا ہوں، آج خود پیدا ہو گیا کہ کوئی میرا خالق ہے، اگر ہے تو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، کچھ نہیں پتا. Who am I? ہاں، ایک شغل میلہ ہے، ایک مصروفیت ہے، ایک روٹین ہے شب و روز کی، اس میں کچھ لوگ ہیں، صبح دفتر جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، صحتیاب ہوتے ہیں، پھر کچھ مر جاتے ہیں، پھر کوئی نئے آ رہے ہیں. جو مر گیا وہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا اس کی حیات یہاں ختم ہو گئی، سلسلہ ختم ہو گیا، قبر پر تختی لگ گئی، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں کو انتقال ہو گیا، بس یہی کل زندگی ہے، خاتمہ ہو گیا؟ کچھ نہیں پتا. میں کیوں بھیجا گیا ہوں نہیں معلوم. اور یہ وہ حقائق ہیں جو انسان کی ذات سے متعلق اہم ترین سوالات ہیں، ان کا کوئی جواب نہ سائنس دے سکتی ہے نہ فلسفہ دے سکتی. پوری انسانی تاریخ شاہد ہے، فلسفیوں نے کیا کیا، انہی حقائق، انہی سوالات کے جواب میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، دیواروں سے سر پٹکتے رہے. ایک فلسفی ایک بات کہہ رہا ہے، دوسرا اس کے برعکس بات کہہ رہا ہے، تیسرا آتا ہے وہ کوئی اور بات کہہ رہا ہے. کسی کے پاس کوئی حتمی جواب ہے ہی نہیں کہ وہ تیقن سے کہے کہ ہاں یہ ہے، اور دنیا بھی مانے کہ ہاں یہ بات دل کو لگتی ہے. نہیں، عقلی تانا بانا بولتے ہیں، ایک سفر ہے لا حاصل. اسی لیے آج کے سائنسی دور میں کیا کہا جاتا ہے، فلسفے میں انسان نے وقت ضائع کیا، یہ ہزاروں سال جو ہے برباد گئے انسان کے، ایسے ہی لا یعنی بحثوں میں الجھے رہے. اور سائنس وہ تو اس زمان و مکان کی حدود کے اندر ہی ہے، اس سے باہر اس کا کوئی عمل دخل نہیں. موت سے پہلے کوئی ہماری حقیقت ہے، ہمارے اندر جو سیلف ہے، جو روح ہے، جو خودی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم 50,000 سال اور سائنسی ترقی بھی کرنے، وہاں تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ذریعہ علم ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے ان حقائق تک اس کی رسائی ہو. تو سوالات کے جواب وہی کے وہی ہیں، کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. ہوں میں کون؟ اس زمین پہ میری حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات میں میرا مقام کیا ہے؟ مقصد تخلیق کیا ہے؟ ساری دنیا میں ہر چیز جو ہے با مقصد ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس یہی کہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، کھاؤ پیو یا موج اڑاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. میرے اندر ایک سینسر بھی لگا ہوا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہوں، کسی کا حق مارتا ہوں، تو اندر سے خلش ہوتی ہے، کام غلط کیا ہے، اگرچہ دنیا بھی فائدہ ہوا تمہیں، بڑا ہاتھ لمبا مار لیا، کوئی کمزور تھا اسی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا، بڑا اچھا موقع تھا داؤ لگانے کا، بر وقت جو ہے تم نے ایکشن لیا، دنیاوی کیلکولیشن میں تو اسے بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن اندر تو وہ سینسر بتا رہا ہے کہ غلط کیا ہے، تمہیں حق نہیں تھا، یہ کیا ہے، مجھے تو فائدہ ہوا، یہ خامخواہ اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے، کہاں سے آ گئی؟ یہ ہے وہ بنیادی سوالات جن کا کوئی جواب نہیں، میرے لیے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نظام کون سا بہترین ہوگا، مرد و عورت کے درمیان توازن، انسانی حقوق و فرائض کا ایک توازن، کس کا کیا حق ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، مزدور اور آجر، مستاجر اور مزدور، اس میں کیا بیلنس ہوگا، آزادی اور پابندی، اس کے اندر کیا بیلنس ہے، انسان اپنی عقل سے اس کو معلوم کر ہی نہیں سکتا، لہذا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تو اس کائنات کے حوالے سے تو وہ باتیں بھی کہی جاتی ہیں، نہیں جی بے مقصد ہے، ایسے ہی اسخود بن گئی، اسخود وجود میں آ گئی ہے، عناصر کا کھیل ہے، زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، اور موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا، کچھ عناصر ایک خاص ترتیب کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، خاص ریشوں کے ساتھ حیات وجود میں آ جاتی ہے، وہی عناصر جب منتشر ہوتے ہیں تو حیات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اللہ نہ خیر صلاح، اور کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تخلیق کائنات کی دلچسپ بھول پر ہنستا تو ہوگا آپ بھی یزدان کبھی کبھی، کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی اللہ نے اپنی تفریح کے لیے بنا لی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ بھی ہے تصور، حقیقت کیا ہے، کہاں سے معلوم ہوگی؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو دو قسم کے علوم کا ذکر وہاں پر ملتا ہے، ایک علم تو آدم کے اندر پوٹینشلی ودیت کر دیا گیا، وہ سارا علم اس کو دے دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پورا کا پورا، یہ کیا ہے، فزیکل سائنسز، حواس سے معلوم ہونے والا علم، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مظاہر فطرت بنائے ہیں، ان کو انالائز کرنا، ان کو دریافت کرنا، معلوم کرنا، انہیں کام میں لانا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو اب ظاہر ہو رہی ہے، یہ وہی پوٹینشیل نالج ہے جو حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا، وہی انفولڈ ہو رہا، اور یہ دیا کیوں گیا تھا کہ تمہیں اس زمین کی خلافت دی جا رہی ہے، تو اس زمین پر تم نے کچھ وقت تو گزارنا ہے، ہر شخص نے الہیم، ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے جا رہے، ہر شخص ایک معین مدت تک کے لیے آئے گا، پھر جانا ہوگا یہاں سے، یہ مستقل جائے قرار نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے، اس سفر میں انسان کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کا سارا سامان یہاں پر رکھ دیا اس کو گزارنے کا، رزق کے توانائی کے تمام ذخیرے یہاں پر ہیں، انہیں کیسے بروئے کار لانا ہے، سب ہے، تمہاری ضروریات کا سارا سامان، اس کے لیے ضروری علم پہلے دن سے حضرت آدم کو دیا، وہی ظاہر ہو رہا ہے سائنسی علم کی شکل میں، لیکن دوسرا علم یہ کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، خیر و شر کے تصورات کیا ہیں، حلال حرام کیا ہے، حقوق و فرائض کا توازن کیا ہے، ریاست بنے گی تو اس کے کیا اصول ہوں گے، سماجی ویلیوز کیا ہیں، معاشرتی نظام کیا ہے، اور فکری اعتبار سے رہنمائی، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرا مقصد وجود کیا ہے، میری منزل کون سی ہے، یہ سارے فکری علمی جن کا تعلق حقیقت سے ہے، حقائق سے ہے، ایک علمی وہ ہیں باتیں جو سائنس سے متعلق ہیں، وہ تو ٹھوس چیزیں ہیں، ایک وہ نالج ہے جسے آپ کہتے ہیں سوشل سائنسز، یہ نالج والا حصہ ہے، باقی تو فنی علوم ہیں، وہ جو نالج والا حصہ ہے وہ تمہیں وہاں سے ملے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، جب بھی آئے میری جانب سے تمہارے پاس ہدایت، فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا، بتا دیا تھا کہ یہاں اس کے لیے میں رہنمائی کا سلسلہ جاری کر دوں گا، وقتاً فوقتاً پیغمبر آئیں گے تمہاری رہنمائی کے لیے، فکری رہنمائی کے لیے، علمی رہنمائی کے لیے، عملی رہنمائی کے لیے. اور سن لو، جس نے اس رہنمائی کو فالو کیا، پیروی کی، وہی کامیاب ہوگا اس امتحان میں جس پہ تم ڈالے گئے. اب وہ رہنمائی کامل ترین شکل میں اللہ نے عطا کر دی ہمیں قرآن مجید کی صورت میں، اور جب وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو گئی کہ قیامت تک کے لیے انسان کی تمام ضروریات کو پوری کر سکتی ہے، فکری، علمی، عملی، انفرادی، اجتماعی، گھر کے معاملات، ریاست کے معاملات، عدالت کے معاملات، زندگی کے ہر گوشے سے متعلق، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. اب یہی نبوت کی قائم مقام ہے یہ کتاب. لیکن رہنمائی یہ ہے، رہنما بک یہ ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک کے لیے، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین. وہ سوال کیا ہیں ابھی میں ان کی طرف بھی آؤں گا. آج کا جو دجالی دور ہے، اس کا جو بڑا سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ یہ ہے انسان کو ان اہم سوالات سے ہی غافل کر دو، ایسا مست کرو اس دنیا کی زندگی میں، ایسا الجھاؤ اسے، ایسے سنہرے خواب دکھاؤ کہ وہ دنیا ہی کے اندر مگن ہو کر رہ جائے، اپنے مسائل کے اندر ہی الجھ جائے. دنیا اتنی پرکشش بنا دو کہ وہ ان اہم سوالات کو نظر انداز کر کے انہی کے اندر مگن ہو جائے. یہ دجالیت. اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. میں ہوں کون، میری اصل حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے. یہ ہم پر تو خاص اللہ کا فضل ہے کہ وہ رہنمائی ہمارے پاس ہے، اور اس کے حوالے سے ان سوالات کا جواب بھی کم سے کم علمی طور پر ہم جانتے ہیں. جنہیں نہ معلوم ہو ان کا کیا علاج ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں کہو یہ سوال بے معنی ہے، دیکھو وہ پہلے کچھ تھا یا نہیں تھا، روح کچھ ہے یا نہیں ہے، آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ دنیا تو ہے نا، یہ تو حقیقت ہے. خام خواہ ان سوالات کے اندر الجھ کے دنیا کے لطف سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ فلسفہ ہے. اس کے مطابق اپنی اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ انجوائے فل بناؤ، دیکھو کیا کچھ سامان ہے. 100 چینلز والا آپ کو جو ہے وہ کیبل مل جائے گا بڑے سستے داموں پر، ہر طرح کی تفریح موجود ہے. حقائق سے آنکھیں بند کرو، ان چیزوں پر توجہ دو. تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا اچھا ایک عالیشان مکان ہونا چاہیے کسی اچھی لوکیشن میں، تمہارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، یہ تمہیں فکر کرنی چاہیے. آخر معاشرے میں اپنا مقام بنانا ہے، اس طبقے کے اندر شمار کرنا ہے اپنے آپ کو، تو لازم ہے کہ بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا ہوگا، ورنہ تو اس کلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے، وہ ایلیٹ کلاس. اس کی فکر کرو. اور کیا ہے، انڈسٹری کہاں پہنچی ہے، 1 سے 2 ہوئی، 2 سے 4 ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسٹس کدھر ہیں. اور دیکھو وہ تمہارے جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ آگے نکل رہے ہیں، تم کہاں کھڑے ہو. یہ سارا معاملہ یہ ہے، وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا کہ حقیقت بڑی تلخ ہوتی ہے، اس کو بھلانے کا ایک طریقہ وہ ہے جو اس نے تجویز کیا تھا کہ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. شراب پی کر بھی آدمی اپنے آپ سے گرد و پیش سے غافل کر کے مدہوش ہو جائے. یہ نشہ کیوں لیتے ہیں لوگ، زندگی کے تلخ حقائق سے بچ کر اور اپنے اندر گم ہو جانا اور بلند پروازی کرنا، پتہ نہیں کون کون سے آسمان کی سیر کر کے آتے ہیں. حقائق سے، لیکن حقیقت تو اپنی جگہ رہے گی، موت کہاں ہے؟ موت تو آئے گی، میدان حشر میں تو جانا ہوگا چاہو یا نہ چاہو. آج کا پورا جو طرز حیات ہے وہ حقائق کو نظر انداز کر کے اپنے آپ کو تفریحات میں اس میں الجھا کر اس وقت گزاری کے لیے بس سامان بہتر سے بہتر کرنا، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا، اور شترمرغ جو ہے خطرے کو دیکھ کر ریت میں گردن چھپا کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. بالکل وہی پالیسی ہے اس وقت پوری نوع انسانی. ورنہ اصل مسئلہ تمہارا ہے کیا؟ سب سے بڑی خبر جو قرآن لے کر آیا، جو ہمیشہ آسمانی کتابوں میں رہی، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. تمہارا یہ زندگی امتحان ہے، اس کا رزلٹ وہاں پر نکلنا ہے، جان لو. موت پر خاتمہ نہیں ہے. یہ سفر حیات کا ایک بڑا چھوٹا سا وقفہ ہے جو تمہیں یہاں اس دنیا میں ملا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حیات بھی اللہ نے تخلیق کی ہے، موت بھی تخلیق کی ہے، اور یہ مسلسلہ موت و حیات جسے تم واقف ہو اس دنیا کا، یہ امتحانی وقفہ ہے. اللہ تعالیٰ جانچ رہا ہے، امتحان دے رہا ہے. اصل زندگی وہ ہے، فکر اس کی کرو. چنانچہ قرآن مجید کا ایک پیغام ہے جو پوری نوع انسانی کے لیے. تین طرح کے لوگ ہیں دنیا میں اس وقت. ایک وہ ہے کہ جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں. یہ کاز افیکٹ چین ہے، ایک سیکوینس ہے، اس کے تحت تمام معاملات ظہور پذیر ہوتے ہیں، اتفاقات کا مجموعہ ہے یہ دنیا. اسی کا ایک حصہ ہم بھی ہیں. کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی موت کے بعد جو ہے کوئی اور زندگی نہیں، بس یہی ختم ہو جانا. لہذا اسی کو زیادہ سے زیادہ انجوائے فل بناؤ. ایک طبقہ وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ یا شرک کر رہا ہے یا پھر پٹڑی سے اتر چکا ہے، اصل صراط مستقیم سے، اصل ہدایت سے محروم ہے، دور ہے. پوری کرسچین ورلڈ اس کے اندر آ جائے گی، جیوز اس کے اندر آ جائیں گے، آسمانی کتابوں کو ماننے والے سب اس میں آ جائیں گے. ان میں بھی دو طبقات ہیں، کہ وہ جو بالکل مشرک، مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ سوال کریں مشرکین سے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لازماً جواب دیں گے اللہ نے. قرآن بار بار یہ چیلنج کرتا ہے، اور کبھی مشرکین نے اس کا انکار نہیں کیا، کبھی ان کی طرف سے یہ بات نہیں آئی کہ قرآن میں یہ جو بات آئی ہے یہ خلاف واقعہ ہے، ہم نہیں مانتے. نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کا انہیں بھی اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ ہاں ہے تو یہ. تو پھر کیا تھی گمراہی؟ کچھ اور بھی معبود ہیں اس کائنات میں، وہ چھوٹے ہیں لیکن اختیار ان کے پاس بھی ہے، لہذا ان کے آگے سر جھکانا مقدم ہے. اس لیے کہ ہمارے اوپر جو ہے امیجیٹ خدا تو وہ ہیں، ایک بڑا خدا ہے وہ بیونڈ. یہ نظام تھا شرک، ان کو بھی قرآن خطاب کرتا، یہ پوری نوع انسانی سے خطاب ہے. پھر وہ کہ جو اس آسمانی ہدایت کو مان لے، زبان سے اقرار کریں کہ ہم مانتے ہیں، ان سے بھی بڑا تفصیلی خطاب ہے. اللہ کا پیغام ہے کہ تمہیں اب کرنا کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے اس دنیا میں، اب تمہارا رول کیا ہوگا. اور جب تم نے اس کو مان لیا تو اب زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرہ کیسا ہوگا اسلامی، ریاست کیسی ہوگی، معیشت کیسی ہوگی، آئلی قوانین کیا ہوں گے، سوشل ویلیوز کیا ہوں گی. بہت تفصیل سے خطاب، کل نوع انسانی سے قرآن خطاب کرتا ہے. سب سے پہلے ہم آئیں گے کہ ایک کلیکٹو خطاب ہے پوری نوع انسانی سے، ان سے بھی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، ان سے بھی کہ جو شریک کرتے ہیں، جو اس آسمانی ہدایت کو نہیں مان رہے قرآن کو. اس میں بہت سے مقامات ہیں قرآن کے، لیکن بالکل آغاز ہی میں اللہ تعالی نے اپنے اس پیغام کا ایک خلاصہ دے دیا سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں. وہی چند آیات ہیں جو میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی. میں سب سے پہلے اسی کا آغاز کرتا ہوں اس لیے کہ یہاں پر تین موضوعات زیر بحث آئیں گے. پوری نو انسانی کو سب سے پہلے جو دعوت ہے وہ دعوت بندگی رب اور رب کی توحید کے ساتھ اس کو ماننا. وہی ایک رب ہے, وہی خالق, وہی مالک, وہی رازق, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا. اس کائنات میں اور کوئی با اختیار ہستی نہیں ہے, باقی سب اس کی مخلوق, اس کے تابع. کل کائنات کا مالک وہ ایک, تمہارا بھی خالق وہ ہے, تمہارے آبا و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا, اس عالم میں بھی اس نے پیدا کیا, دوسرے عالم میں بھی وہی پیدا کرے گا, اٹھائے گا. لہذا سیدھے سیدھے اللہ کے بندے بن جاؤ, اپنے مالک, اپنے خالق کا اعتراف کرو اور اس کی غلامی میں یہ زندگی گزارو, اس کی مرضی کے مطابق گزارو. چنانچہ فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو, اے بنی نوع انسان, اپنے رب کی بندگی اختیار کرو, غلامی اختیار کرو, اس کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزرنی چاہیے. وہ لارڈ ہے, وہ آقا ہے, اسی کا قانون, اس کو خود بھی تسلیم کرو, اسی کو نافذ کرو. یہ عبادت کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں, لفظ عبادت میں. یہ کون ہے تمہارا رب؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ جو خام خواہ تمہارے اوپر حکم چلا رہا ہے بغیر کسی استحقاق کے. الذی خلقکم, وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا, وہ خالق ہے. والذین من قبلکم, اور جو تم سے پہلے آبا و اجداد تمہارے جو بھی ہو گزرے ہیں, وہ سب کے سب, ان سب کا خالق بھی وہی. اور وہ رب ہے, رب کا مطلب پروردگار, پالنہار, تمہاری تمام ضروریات کو وہی پورا کر رہا ہے. یہ سورج, چاند, ستارے سب اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح انسان اس پلینٹ کے اوپر زندہ رہ سکے اور اسے اس کی تمام ضروریات جو ہیں اسی زمین پر پہنچ سکے, مہیا ہو سکے. یہ سب اسی خدمت میں لگا دیا اللہ نے, تم نے نہیں لگائی. یہ سورج کو ذمہ داری تم نے دی ہے, یہ نیوٹن نے سورج کو گھمانا شروع کیا ہے اور اس کی تمازت سے جہاں پر فصلیں پکتی ہیں اور سارا معاملہ جو ہے وہ زراعت کا جو رول ہے اس کے اندر سورج کا, یہ کہ نیوٹن یا اس کے باپ کی تخلیق نہیں ہے, یہ وہ رب ہے, اس نے سب کچھ کیا ہے. لہذا اگر وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی بندگی اختیار کرو, اس کی غلامی اختیار کرو, اس کے بندے بن کر رہو, اس کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے. اس خالق کا انکار کرو گے, اس سے بغاوت کرو گے, تمہارا تو وجود اپنا نہیں ہے, کہاں سے آیا یہ؟ ہر چیز جو تمہیں پہنچ رہی ہے وہ اس کی عطا ہے. اشرف المخلوقات اس نے تمہیں بنایا, وہ نالی کا کیڑا بھی بنا سکتا تھا. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو. اس کی بندگی اختیار کرو گے, زندگی میں بھی ایک معتدل, متوازن اور بہترین زندگی تمہیں اللہ عطا کرے گا. اور اصل میں بچنا کس سے؟ اس امتحان میں ناکامی سے تب ہی بچو گے جب یہ بندگی کی روش اختیار کرو, ورنہ ناکام ہو گئے تو پھر جو تمہارا مقدر ہے اس کا ذکر آگے آئے گا. تمہارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے, ایک ہی راستہ ہے, اللہ کے بندے بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی مانند بنا دیا, جیسے چاہو چلو پھرو, اس کے اندر ہل جوت کے زراعت کرو, اس میں سے راستے بناؤ, زمین تو رزق نہیں کرتی, اسی میں سے تمہارے رزق کا سامان نکل رہا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, یہ سارا رزق کا سامان یہی سے برآمد کر رہا ہے اللہ تمہارے لیے. سورہ ملک میں یہ الفاظ آئے ہیں, هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ, عربوں کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی ہی سدھائی ہوئی اونٹنی ہے، اس کی طریقے سے زمین جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، اسے جیسے چاہو استعمال کر رہے ہو، تم اس سے کام لے رہے ہو، اس کے راستوں میں چل رہے ہو، اور یہاں کی غذا جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، کھلا چھوڑ دیا تمہیں، سب کچھ تمہارے لیے ہے. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. یہ کرنے والا کون ہے؟ وہ رب. والسماء بناء، اس نے آسمان کو چھت بنایا ہے تمہارے لیے. یہ چھت کس انداز سے ہے اس کو سمجھ لیجئے. آج کل لوگ مختلف تعبیلات کرتے ہیں، سات آسمان سے کیا مراد ہے، یہ مختلف لیئرز ہیں ہماری فضا کی، فلاں لیئر کے اندر فلاں فلاں گیسز ہیں، اس کے اوپر فلاں گیسز ہیں، اس کے اوپر فلاں لیئر ہے، لیکن یہ تو صرف زمین کے کرے کے اندر اندر کی بات ہے. سبع سماوات کا اصل تصور تو بہت اونچا ہے، اس تک تو انسان کی بھی رسائی نہیں ہوئی. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سورج چاند ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، سب سے نچلے آسمان کو ہم نے سجایا ہے ان کمکموں سے. باقی چھ اس تک تو تمہاری رسائی نہیں ہے، لیکن اس زمین پر بھی تمہارا ایک آسمان ہے. امیجیٹلی ہم اس زمین پر ہوتے ہیں تو اوپر کوئی چھت نہیں ہے ہمارے، یہاں سے ہم براہ راست اربوں نوری سال کے فاصلے پر جو ستارہ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے، کوئی رکاوٹ اس طرح کی نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ چھت ہے، آپ کی سائنس ہی آپ کو یہ بتا رہی ہے، فلکیات کا علم یہ بتاتا ہے. باہر سے کوئی آبجیکٹ آتا ہے تو ایسی گیسز اور ایسے اس کے اوپر فضائی کرہ اللہ نے بنایا ہے زمین کے اوپر، اور یہ زمین کے اوپر کی 200 میل تک کی فضا اسی زمین کا حصہ ہے جو زمین کے ساتھ ہی گردش میں ہے. تبھی آپ جو ہے وہ جہاز میں 35,000 فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں، وہ فضا بھی زمین کے ساتھ گردش کر رہی ہے، ورنہ آپ اوپر ہوں اور زمین گردش کر کے کہیں اور نکل جائے. یہ سارا 200 میل تک اوپر کا فضائی کرہ اس زمین کا حصہ ہے، اور اس میں اللہ نے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ باہر سے کوئی آبجیکٹ آتا ہے وہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے. حفاظت کا وہ سامان رکھ دیا اللہ نے، ورنہ یہاں پر حیات کبھی کی ختم ہو چکی ہوتی. والسماء بنان، تم نے زیادہ سے زیادہ دریافت کیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے. نظام دینے والا بنانے والا کون ہے؟ وانزل من السماء ماء، اور اس نے بلندی سے آسمان سے پانی برسایا، بارش. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، بارش برسانے والا بھی وہ ہے، یہ نظام بھی اس کا تخلیق کردہ ہے، اور اس پر پورا وہ حاوی ہے، کنٹرول ہے. اور اسی بارش کے پانی کے ذریعے اس نے وہ پھل نکالے ہیں، پھل اور میوے اور سبزیاں. رزق لکم، تمہاری روزی کے طور پر اس پانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا مد مقابل مت ٹھہرانا، کسی اور کو وہ مقام نہ دینا جو اللہ کا مقام ہے. اللہ کا مقام کیا ہے؟ صرف بندگی ہوگی اسی کی، اور جو کچھ مانگنا ہے وہ صرف اسی سے، اس لیے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اب اگر کسی اور کے سامنے سر جھکا رہے ہو، کسی اور کی اطاعت کر رہے ہو، اللہ کی بندگی کو ایک طرف رکھ کر، تو تم نے تو اللہ کے مد مقابل بنا لیا. آج ہم نے اسی مقام پر امریکہ کو لا بٹھایا ہے، وہاں سے دین و شریعت کے احکامات بھی وہیں سے آتے ہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو اس کائنات میں کوئی اور با اختیار ہستی نہیں، انسانی فطرت اسے بتاتی ہے. ایک ہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فطرت کی پکار، پروردگار صرف تیری بندگی کریں گے، کرتے ہیں اور کریں گے، صرف تجھ سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں. یہ ہے توحید، ایمان باللہ، سب سے پہلے اس کی دعوت دیتا ہے قرآن پوری نوع انسانی کو، اس کے بعد رسالت، اس کے بعد آخرت، لیکن یہ سلسلہ مضمون ابھی چلے گا. انسانیت کے نام قرآن کا پیغام، انشاءاللہ یہ سیریز جمعے کی جو ہے اس میں یہی گفتگو آگے بڑھے گی. اب جو ہمارے پاس چند منٹ ہیں اس میں جو آج کا سب سے زیادہ کرنٹ ایشو ہے اس کے بارے میں بات ہو جائے. یہ تحفظ حقوق نسواں کا جو نام نہاد بل منظور کیا ہے اور تاریخی ایک کارنامہ سر انجام دیا ہماری حکومت نے، اس پر مبارکبادیں ہو رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ میں پچھلے جمعے یعنی دو جمعے قبل علماء کی اس اپیل کے حوالے سے اس بل کی کیا حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. سلیکٹ کمیٹی کا بل جو تھا، چونکہ علماء کی جو ترامیم تھی انہوں نے اس میں شامل نہیں کی، اور وہ تمام مکاتب فکر، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، بقیہ تمام دینی جماعتیں قابل ذکر، سب کے نزدیک حکومت کا پیش کردہ تحفظ نسواں بل جو ہے ان اسلامک ہے، غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے. اور اپیل کیا کی تھی علماء نے، جو نوائے وقت نے شائع کی، دوسرے اخبارات تو مصلحت کوش ہیں، اللہ کے غضب کو، اللہ کے ناراضگی کو، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، یہ دین کے سال کھیت مت کرو، کھیل تماشا ہو رہا ہے دین کے ساتھ. اور میں نوائے وقت کو ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج بھی جو اس کا اداریہ ہے اس موضوع پر بہت بیلنس اور بہت درست اس نے ثابت کیا ہے. یہ عام آدمی بھی بتا سکتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط. زنا بالرضا، اس پر جو قانون بنا کر لائے ہیں وہ کیا ہے؟ پوری اسلامی تاریخ میں، پوری ہسٹری میں، پوری امت کا اتفاق رہا کہ اس کی سزا، خود قرآن مجید میں جو ہے وہ 100 کوڑے ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ کے لیے قرار دیا، اور شادی شدہ کے لیے جو حد ہے، جو سزا ہے اسلامی، وہ رجم. اس اتفاق سے اختلاف کس نے کیا تھا اسلامی تاریخ میں؟ خوارج نے سب سے پہلے کیا تھا. اور خوارج کون ہیں؟ جو خارج از اسلام ہے. خوارج کا مطلب کیا ہے؟ پوری امت نے انہیں خارج از اسلام قرار دیا تھا. انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہم اس حد رجم کو نہیں مانتے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اور یہ نہ تو نہ وہ حد رجم، نہ 100 کوڑے، قرآن کی واضح نص کو چھوڑ کر 5 سال قید. اور اس میں جو خواتین کو تحفظ دیا گیا وہ کیا ہے؟ کہ اس قید کا اطلاق بھی صرف مرد پر ہوگا. یہ تحفظ حقوق نسواں بل ہے. عورت کو لائسنس کھلا، اور اس پر دعوے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. سب سے بڑا غضب یہ ہے. مفتی اعظم ہمارے جو ہے پرویز مشرف صاحب، ان سے بڑھ کر شوکت عزیز صاحب، قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. آپ کو کس نے حق دیا کہ قرآن و سنت کی انٹرپریٹیشن کریں؟ ایک عام آدمی بھی دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ نے اسلامی قوانین کے دھجیاں بکھیری ہیں. اس بل میں قرآن مجید میں اللہ کا غضب جن چیزوں پر بھڑکتا ہے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ باتیں جڑتے ہو، منسوب کرتے ہو جو تم نہیں جانتے، یہ تمہاری ہمت. ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ کہے کہ یہ ہے اللہ کا حکم، یہ قرآن کا حکم، جبکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، جبکہ وہ بلکہ دیدہ دادستہ اس کو جھٹلا رہا ہے. یہ واقعتاً علماء کی اپیل بالکل درست تھی. اللہ کے غضب کو اس کی عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی وہ مفتی بنے ہیں, یہ پنجاب کے مفتی اعظم, انہوں نے بھی کہا کہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق, سبحان اللہ. اور سارے مکاتب فکر مسلمانوں کے بر عظیم پاک و ہند میں بسنے والے, ان کی پوری تاریخ ہے, جو اسلاف سے جڑے ہوئے ہیں, جو مانا علیہ و اصحابی کو مانتے ہیں, جو قرآن و سنت کو, قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی حجت مانتے ہیں, ان سب کے نزدیک یہ ان اسلامک ہے, غیر اسلامی ہے, اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ نہیں ہے ان قرآن و سنت کے مطابق. یہ تو اپنا مقدمہ جو اللہ کی عدالت میں اپنے خلاف مقدمے کو یہ حکومت مزید مضبوط کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کرے, دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے ایک وقت تک کہ اللہ کی گرفت سے نکل جائیں گے. ڈھیل تو شیطان کو بھی ملی ہوئی ہے, تو اس ڈھیل سے اگر جری ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خود فریبی. باقی جہاں تک معاملہ ہے, ایم ایم اے نے بالآخر طے کر ہی لیا, الحمدللہ الحمدللہ, اس لیے کہ وعدہ تھا ان کا, اور اگر وہ یہ نہ کرتے تو اپنی ساکھ کو مزید خراب کرتے. بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا استعفے دینے کا, الحمدللہ, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. البتہ چودھری شجاعت صاحب کو چاہیے کہ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا, وہ کہاں کھڑے ہیں؟ یا علماء کے بل کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے زیادہ مستند مفتی تسلیم کر لیا پرویز مشرف کو اور شوکت عزیز کو کہ یہ فیصلہ کریں گے قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے تو ابھی تک علماء کو وہ مقام دے رہے تھے, اب بدل لیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جو کچھ کہا تھا اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی استعفی دے, ورنہ ٹھیک ہے, بے اصولی ہی ہمارا اصول ہے, وہ تو چلے گا معاملہ. بہر کیف یہ ہمارے جو جرائم کی فہرست ہے مسلمانان پاکستان کی, وہ بڑی طویل ہے اور اس کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے, اور اس میں جو سب سے بڑا شیئر ہے, لائن شیئر, وہ اسی موجودہ حکومت کے حصے میں آ رہا ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طرف جا رہا ہے یہ ملک, کہ اس کو ہم نے اپنا جو ہے وہ آقا مانا ہے. نوائے وقت نے بالکل صحیح لکھا ہے, ایجنڈا کس کا بڑھایا جا رہا ہے, اور باقی علماء نے کچھ اور چیزیں تجویز کی تھی, اب ان کا کہا کہ وہ آئندہ, جو اصل میں حقوق نسواں کا تحفظ اسلام میں ہے, جو ابھی تک ہمارے ہاں نہیں تھا, کہ یہ قانون بننا چاہیے, فلاح بننا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر جو نوائے وقت نے جس کا ذکر کیا کہ تھانوں میں جو کچھ خواتین کے ساتھ پولیس کرتی ہے اس کی تو روک تھام کوئی نہیں کی گئی, عدالتی نظام جو ہے جو کرپٹ, وہ اسی طرح ہے. رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں فحاشی اور عریانی اور زناکاری کو عام کرنے کی, اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. علماء نے اور نکات دیے تھے, اگر کرنا ہے اس کو واقعی خواتین کے حقوق کا تحفظ, اب کہا گیا ہے کہ ہاں اس کو پر بھی ہم بل لائیں گے اور اس کو پیش کریں گے. جو اصل کام کرنے کا ہے اس معاملے میں اتھارٹی صرف علماء کرام ہیں, قرآن و سنت کا اصل حکم کیا ہے کیا نہیں ہے, اور خاص طور پر وہ گروہ کے جو منکرین سنت میں شمار ہوتا ہے, منکرین حدیث, وہ ٹولہ جو لا کر بٹھا دیا گیا, انہیں کوئی حق نہیں ہے. اور پہلے بھی ہم, جیسے کہ میں عرض کیا تھا, ہم جرم کر چکے ہیں اس سے پہلے, سن 62 میں ایوب خان نے وہ آئلی قوانین نافذ کیے تھے جو اس وقت کا جو سب سے بڑا منکر حدیث تھا سر خیل غلام احمد پرویز, اس نے ترتیب دیے تھے, اور اس وقت بھی سارے مکاتب فکر کے علماء نے کہا تھا یہ غلط ہے, غیر شرعی ہے, ان اسلامک. لیکن وہ اس اسلامی ملک میں, مملکت خداداد پاکستان میں, ایک فوجی عامر نے ڈنڈے کے دور قائم کر دیے, نافذ کر دیے, چلے آ رہے ہیں, اور اب یہ فوجی عامر اس کے اندر مزید اضافے کر رہا ہے. علماء کو اب متحد ہونا چاہیے اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے, لیکن نفاذ شریعت کے حوالے سے. اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی نظام کا ایک نمونہ بنانے کے حوالے سے. اس وقت وہ تحفظ کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ کہ اس دین کے اندر جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور دین کے نام پر جو بے دینی پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف آواز انہوں نے اٹھائی ہے, وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. لیکن اب اس سے آگے بڑھ کر اس دین اس ملک کو واقعتاً ایک اسلامی فلاحی مثالی حکومت بنانے ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. عوام کے اندر بہت سے مخلص مل جائیں گے لیکن آپ آئیں صحیح راستے پر, ورنہ اس ملک کا اسلامی تشخص بالکل ختم ہو جائے گا. اور جب اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا وہی اس کی بنیاد ہے, تو آپ نے اس کی بنیاد کی جڑیں کھود دی ہیں, اب بالکل اللہ ہی حافظ ہے اس کا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے اور دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.